दस सवाल आपने करने हैं, और उस शख्स के जिसे आपने दावत दी है जो राफ़ी है जो शिया है, कि आपके उलमा के नज़दीक इन सवालों के जवाब क्या है। आपके नज़दीक नहीं, आपके उलमा के नज़दीक, क्योंकि पहचान क्या है शिया की या राफ़ी की, उसके उलमा है, उसकी किताबें, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। हम ज़ाती रुझानात की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर जवाब में क्या कहते हैं, नहीं हम ये नहीं मानते, या आप नहीं मानते तो आप ये ना कहो कि आप राफ़ी या शिया हो। अगर कहते हो मैं शिया हूँ या राफ़ी, फिर तुम अपने उलमा के अक़वाल पेश करो, फिर उस पर हम बात करते हैं। अक्सर क्या होता है दावत में पर्सनल जो वेरिएशंस होती है ना, वो बंदा सामने लेके आता है और जान छुड़ा लेता है, और असल जो असल मुद्दा जो मसला है वो बाकी रह जाता है, चाहे दियोबंदी हो, बरेलवी, कोई भी हो। कहते मैं तो ये नहीं मानता। भाई आप नहीं मानते ना मानते, आप खुद कहा कि मैं बरेलवी हूँ, मैं दियोबंदी, मैं राफ़ी हूँ, मिसाल के तौर पर। जब आप ये हैं तो फिर आप अपनी बात ना करें, ये आपकी अपनी सोच है, आपके अपने मसलक की सोच क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। पहले आप ये कहें कि हाँ ये मसला गलत है, फिर आप मसले को छोड़ें, हमारे को मसला नहीं है। दावत हमारी यही है कि आप गलत को छोड़ें, बात को छोड़ के हक की तरफ आ जाए। आइए देखें दस सवाल कौन से जो हमने उनसे करने हैं, बशर्ते कि अपने उलमा से, आपके उलमा के नज़दीक के जवाब हमें चाहिए। नंबर एक, शिया या राफ़ी कौन है आपके उलमा की नज़र में। नंबर दो, दीन की असास क्या है अहल तशय्यु के नज़दीक। नंबर तीन, अरकान इस्लाम क्या है। नंबर चार, अरकान ईमान क्या है। नंबर पाँच, कलमा तौहीद का क्या मायना है। नंबर छः, तौहीद का क्या मायना है। नंबर सात, शिर्क का क्या मायना है। नंबर आठ, इमाम गायब का ज़ुहूर अइम्मा की रजअत क्यों होगी, क्योंकि ये जानते हैं कि इमाम गायब जो गायब वो ज़ाहिर होगा, और इम्मा रजअत जो मर चुके हैं दोबारा क़यामत से पहले दोबारा ज़िंदा होंगे, ठीक है ना, क्यों होगी। नंबर नौ, क्या अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फरिश्ते और अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम किसी की कब्र की ज़ियारत को जाते हैं, और इस बात को मानने वाले का क्या हुक्म है, और इस बात को मानने वाले का क्या हुक्म है। रसूस फ्लाइट मोड पे डाल दो, आज आपने याद नहीं दिलाया मुझे। अच्छा मैंने सुना नहीं, फिर मैं बिजी था, माज़रत। अच्छा, क्या अल्लाह ताला के फरिश्ते और नबी अलैहिस्सलाम किसी की कब्र की ज़ियारत को जाते हैं, और इस बात को मानने वाले का क्या हुक्म है। दसवां सवाल, क्या गधा भी हदीस की रिवायत कर सकता है, और उसकी रिवायत को मानने वाले का क्या हुक्म है। दस सवाल हैं जो करने हैं। ख़ास अहम मसाइल पाँच हैं याद करने के लिए। नंबर एक, शिया या राफ़ी कौन है। नंबर दो, रवाफ़िज़ के दीन की क्या असास है। नंबर तीन, कलमा तौहीद का क्या मायना है। नंबर चार, रवाफ़िज़ के अकीदे के बाज़ अहम उसूल। नंबर पाँच, खुमैनी कौन है, क्या तालीमात है, और आज इनकलाब का क्या नतीजा है। अब तफसील से इन मसाइल पे बात करते हैं। नंबर एक, शिया या राफ़ी कौन है। इसका जवाब उसूल काफ़ी जो शिया मजहब के उलमा के नज़दीक मुअत्तबर तरीन किताब है, जैसे हम अहले सुन्नत के सही बुखारी है, अहले तशय्यु के नज़दीक उसूल काफ़ी जो सही बुखारी की मानिंद है अहले सुन्नत में। उसूल काफ़ी जिल्द नंबर एक, सफ़र नंबर 389 अबू अब्दुल्लाह से रिवायत करते हैं, कहते हैं बेशक अल्लाह ताला ने हमें अपने नूर अजमत से पैदा किया। अइमा जो हैं, इमाम जो हैं शियों के, अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला ने हमें अपने नूर अजमत से पैदा किया, फिर हमारी जो जिस्म है वो ख़ास मिट्टी से जो अर्श के नीचे है उस मिट्टी से पैदा किया, फिर उस नूर को जो अपनी अजमत से पैदा किया उस मिट्टी में अल्लाह ताला ने दाखिल कर दिया, और हमें नूरानी बशर पैदा कर दिया। कोई भी ऐसा हमारे अलावा कोई भी ऐसा ये हैसियत नहीं रखता जैसे कि हमें पैदा किया गया है, और फिर हमारे शिया जो हैं हमारी मिट्टी से उनकी रूहों को पैदा किया है, और उनकी जो जिस्म है उस मिट्टी से पैदा किया जो अर्श के नीचे थी वो हमारी मिट्टी है, जो हमारे बाद वाली मिट्टी है, हमारे शियों को पैदा किया है, और उन जैसा मुकाम किसी और को भी हासिल ना हो सका सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के। इसलिए हम और ये लोग, यानी जो इनके मानने वाले हैं, ہم ہی لوگ ہیں اور باقی جو ہے وہ سارے کے سارے ناکارہ ہیں اور جہنمی ہیں اور جہنم کے لیے پیدا کیا گئے ہیں. رحمک اللہ. یہ شیعہ کی تعریف ہے شیعہ کے علماء کے نزدیک کہ شیعہ کون ہوتا ہے, رافضی کون ہوتا ہے. رافض کے دین کی اساس کیا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب صرف ایک ہی لفظ میں, دین کی اساس کیا ہے؟ ولایت یا امامت. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی رافض کا دین ہی نہیں ہے. اس کے دلائل دیکھیں. نمبر ایک, رافض کے نزدیک ارکان اسلام کیا ہے؟ اصول کافی میں جلد نمبر دو صفحہ 200 جلد نمبر دو نمبر دو صفحہ نمبر 22 میں 2 اور پیج نمبر 22 بام بعد اصول کافی, کتاب الایمان والکفر باب دعائم الاسلام. دعائم کیا ہیں؟ دعائم ارکان ہیں. عن زرارہ عن ابی جعفر قال, زرارہ سے روایت کرتا ہے الکلین جو اصول کافی کا مصنف ہے, عن ابی جعفر ابو جعفر الصادق سے قال بنی اسلام علی خمسۃ اشیاء, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں. الصلاۃ نمبر ایک, الزکاۃ نمبر دو, الحج نمبر تین, الصوم نمبر چار, والولایۃ نمبر پانچ. قال زرارة قلت اي شيء من ذلك افضل, ان سبس افضل کیا ہے؟ فقال الولایت افضل, ولایت سب سے افضل ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں, پہلا کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ولایت ہے. ولایت ہے شروع نماز سے کیا افضل کیا ہے سب سے؟ ولایت ہے. ایک دوسری روایت بھی موجود اصول کافی میں جس میں ارکان اسلام کا سوال ہے اور کلمہ شہادت سے ابتدا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تضاد نظر آتا ہے اور کلمہ شہادت کے اب پورے جیسے آگے بیان کروں گا میں توحید کیا سب کیا ہے, کلمہ توحید کا مفہوم کیا ہے, تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولایت ہی اصل مقصد ہے کلمہ شہادت کا ان کے نزدیک. تو دونوں روایت تو تضاد نہیں ہے, وہ جب پھنستے ہیں تو وہ روایت لے کے آتے ہیں. اچھا دوسری دلیل کہ ارکان اسلام کے نزدیک یہی ہیں, کلمہ شہادت نہیں ارکان اسلام میں سے, کہ جو تبویب ہے اس کو دیکھیں. تبویب کیا ہے؟ اس مصنف کی فہم ہے. اس میں دعائم الاسلام کا باب باندھا ہے, اس میں یہ باب نہیں ہے, اس میں ایمان کے تعلق سے باب باندھا ہے. سبحان اللہ. دوسری دلیل, ہم دلائل کی بات کر رہے ہیں کہ ولایت ہی دین کی اساس ہے. پہلی دلیل کیا ہے؟ کہ ارکان اسلام میں جو سب سے اہم رکن ہے وہ ولایت ہے, امامت ہے. توحید الشرک کا کیا مفہوم ہے؟ ولایت ہی توحید ہے, بلکہ توحید سے پہلے ہے, اور شرک سے مراد سے نائل رانوں کی ولایت میں کسی کو شریک کرنا ہے. دلیل اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 اور بحار الانوار, یہ کتاب بھی نوٹ کرے, مجلسی کی سب سے خطرناک کتابوں میں سے ایک خطرناک کتاب ہے, جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 380 میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, یعنی الشرک فی ولایت علی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے اگر سیدنا علی کی ولایت میں کسی اور کو وصی بناتے یا کسی اور کا نام لیتے. نعوذ باللہ. مجلسی دوسری روایت میں کہتا ہے لئن امرت بولایت احد مع ولایت علی علیہ السلام من بعدک لاحبطن عملک, واضح الفاظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اپنے بعد علی علیہ السلام جیسے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو تیرے عمل سارے کارگر ہو جائیں گے. بحار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 84 84. الہ کا معنی کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں. الہ کا معنی امام ہے, امام. دلیل بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 361 اللہ تعالیٰ کا ارشاد اِلَٰهُم مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قال ابو عبد الله عليه السلام اي امام هدى مع امام ضلال في قرن واحد, ممكن نہیں ہے. یا الہ مع اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کہتے کوئی اور معبود کوئی اور الہ ہے. سلام رحمۃ اللہ. مجلسی کا کتاب بحار الانوار میں ابو عبد الله علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ امام هدى مع امام ضلال دو کیسے ہو سکتے ہیں الہ؟ تو الہ کیا معنی ہے؟ امام ہے. تیسری دلیل کہ دین کی اساس ان کے نزدیک ولایت ہے. روافض کے نزدیک ارکان ایمان کیا ہیں؟ عجب بات ہے, واضح نہیں ہے, مضطرب اور مختلف ہیں. جیسے ارکان اسلام میں ویسے ارکان ایمان میں بھی. ہاشم البحرانی نے غایت المرام میں باب باندھا ہے 47 باب الباب 47 في أن الأئمة 12 أركان الإيمان ولا يعرف الله جل جلاله ولا رسول إلا بمعرفتهم وولايتهم والبراءة من أعدائهم وفيه 19 حديثا هاشم البحراني غاية المرام جلد نمبر صفر 22 میں ایک باب بانتا ہے باب نمبر 47 کہتے کہ 12 امام جو ہیں یہ ارکان ایمان ہیں دین کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے صرف انہی کے طریقے سے ممکن ہے اور انہی کی معرفت سے ممکن ہے جو ان کو نہیں جانتا نہ اللہ کو جانتا اللہ کے رسول کو جانتا ہے اور ان سے ولایت اور ان کے دشمنوں سے براءت اور اس میں 19 حدیث درائے کے طور پر موجود ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس. اچھا محقق قرقی جو ہے رسائل محقق قرقی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 59 میں کہتا ہے یجب علی کل مکلف حر او عبد ذکر او انثى ان یعرف اصول الاصول الخمسه التي هي اركان الايمان. واضح الفاظ ہیں، پانچ اصول ہر مرد ہر آزاد اور غلام اور مرد و عورت پر جاننا فرض ہے، یہ ارکان ایمان ہے. دیکھتے ہیں کون ہے، التوحید نمبر ایک، والعدل نمبر دو، والنبوہ نمبر تین، والامامہ نمبر چار، والمعاد نمبر پانچ. کہتا ہے بالدلیل لا بالتقلید ومن جهل شيئا من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين واستحق العقاب الدائم مع الكافرين. دلیل کی بنیاد پر، تقلید کی بنیاد پر ان پانچ ارکان پر ایمان لے کے آنا ہے، اور جو ان میں سے کسی چیز کی جہالت رکھتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو وہ مومنوں سے میں نہیں ہے بلکہ وہ کافروں میں سے ہے، جو ہمیشہ کا جسے ہمیشہ کا عذاب ملتا رہے گا. اچھا اس میں دو بڑی بات ہے، توحید اور عدل آیا کہ نہیں؟ سب سے پہلے توحید، نمبر دو عدل. عجب بات ہے کہ توحید اور عدل کا مفہوم معتزلہ کے مطابق ہے. توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار، اور عدل سے مراد تقدیر کا انکار. سبحان اللہ. دلیل کتاب التوحید لابن بابویہ القمی صفحہ نمبر 57 کہتے ہیں وکمال التوحید نفی الصفات عنہ، کمال التوحید نفی الصفات عنہ، یہ کمال توحید ہے. عدل کا مفہوم الحر العاملی الفصول المهمه في اصول الائمه کتاب صفحہ نمبر 81 میں کہتا ہے اقول مذهب الاماميه والمعتزله، الحمد لله خود کہہ دیا، مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون لها. یہ بندوں کے افعال جو ہے وہ بندے خود کرتے ہیں اور خود ہی ان افعال کو کے خالق اور پیدا کرنے والے ہیں. چوتھا پوائنٹ، اگر ارکان ایمان واضح نہیں ہیں تو پھر صحیح اور واضح ارکان ایمان پر ان کا ایمان کیسا ہے؟ جو اچھے ارکان ایمان ہیں، عجب سنی ذرا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر اور رسولوں پر ایمان کے تعلق سے مجلسی بحار انوار صفحہ نمبر 100 جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 258 150 سے بھی زیادہ ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ، بہت جلد ہیں اس کی. اچھا کہتا ہے ایک باب باندھتا ہے، مجلسی باب باندھتا ہے، کہتا ہے باب ان قبر امیر المؤمنین یزوره اللہ مع الملائکہ ویزوره انبیاء ویزوره المؤمنون. باب باندھا کہتا ہے کہ المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قبر کی زیارت کو اللہ تعالیٰ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء جاتے ہیں، اور مومن بھی جاتے ہیں. خمینی کہتا ہے مصباح الہدایہ الی الخلافت ولی ولایہ صفحہ نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اے ربکم الذی هو الامام، تمہارا رب وہ ہے جو امام ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. خمینی کہتا ہے حکم اسلامی صفحہ نمبر 52 میں اور ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہے کہ ہمارے اماموں کا وہ مقام ہے جسے نہ تو کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل نے حاصل کیا ہے، اور ان سے یہ بھی ثابت ہو علیہ السلام اپنے اماموں سے کہتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی صورت و ایسے حالات ہیں جو نہ تو کبھی کسی مقرر فرشتے کے ہوئے تھے یا ہیں، اور نہ کبھی کسی نبی مرسل کے رہے ہیں. قرآن پر ایمان بھی سن لیں ذرا، اصول کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 239 اور بحار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 39 کہتے ابو بصیر ان ابی عبداللہ سے روایت کرتا ہے وإن عندنا لمصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ, ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. وما يدريه ما مصحف فاطمہ علیہ سلام اللہ, ان کیا پتہ ہے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے. قال قلت هو مصحف وما مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ, ابو عبد بصیر جو سوال کرتے ہیں مصحف فاطمہ کیا ہے. قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات, ایسا مصحف ہے قرآن ہے جو تمہارے موجودہ قرآن سے تین گنا بڑا ہے سائز میں. واللہ ما فيه من قرآنكم حرف واحد, اور اللہ کی قسم تمہارے قرآن میں سے اس قرآن میں ایک حرف بھی نہیں ہے. کیا ثبوت ہے؟ عربی میں تو کم سے کم نہیں ہے نا, عربی میں ہوتا تو ایک قرآن تو ہوتا بھائی, ایک حرف تو ہوتا. جب ایک حرف بھی نہیں ہے کس چیز کی گواہی ہے؟ عربی میں ہو نہیں سکتا, اگر عربی میں ایک حرف تو ہوتا بھائی, واضح ہے کہ نہیں. آگے آگے حیران کن باتیں دیکھیں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے کہتے ہیں دنیا اور آخرت ایمان کی ہے. الکلین اصول کافی میں باب باندھا ہے, باب ان الارض کلها للامام. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اما علمت ان الدنيا والاخره والاخره للامام يضع حيث يشاء يدفع الى من يشاء. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 سے 410 تک. پھر پھر اس کی دلائل بھی بیان کیے ہیں, یہ ایک روایت ہے بس. سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا و آخرت امام ہی کی ہے, جسے چاہے دے دو جسے چاہے روک دے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 میں کلینی کہتے ہیں عن امیر المؤمنین علی علیہ السلام قال انا قسیم اللہ بین الجنۃ والنار لا يدخلها الداخل الا على حد قسمی. میں اللہ تعالیٰ کا قسیم یعنی جو لوگوں کو الگ الگ کرتا ہوں جنت اور دوزخ کے بیچ میں, کوئی بھی نہیں جائے گا میری اجازت کے بغیر, نہ جنت میں نہ دوزخ میں. تقدیر پر ایمان تقدیر کا انکار ہے. کہہ چکا کہ الحر العاملی فصول المهمة في اصول الائمه صفر نمبر 81 میں کہتے ہیں کہ اقول مذهب الاماميه والمعتزله ان افعال العباد صادر عنهم وهم خالقون لها. اور اس باطل عقیدہ کے لیے بدأ کا عقیدہ ایجاد کیا ہے. بدأ کا عقیدہ, بدأ کا عقیدہ کیا ہے اور کیا اہمیت رکھتا, سننے ذرا. اصول کافی کتاب التوحید باب البدأ, کتاب التوحید میں باب البدأ کو کتاب التوحید میں بیان کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 میں کہتے ہیں فقال یعنی امام کہتے ہیں ما عبد اللہ بشیء مثل البدأ, یعنی سب سے عظیم عبادت جو اللہ تعالیٰ کی گئی ہے وہ بدا سے کی گئی ہے. بدا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار, یعنی تقدیر کے پہلے مرتبہ کا انکار کرنا. یعنی لغت کے اعتبار سے بدا اس مراد ہے نشأت الرأی الجدید, نئی رائے کا ایجاد کرنا, یعنی ایک علم جو پہلے نہیں تھا نئے علم کی ایجاد, نئی فکر نئی سوچ. لسان العرب میں بھی یہی معنی ہے اور الصحاح میں بھی, لسان العرب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 66 میں. بلکہ مجمع البحرین للطریح جو ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے لغت کی, جلد نمبر 1 صفحہ 45 میں بھی یہی معنی ہے بدا کا جو ہے. اور اس معنی سے سابق علم کی نفی اور جہالت کا ہونا لازمی ہے, یہ کفری عقیدہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک سب سے عظیم عبادت میں سے ہے. جانتے اس عقیدے کی کیوں ضرورت پڑی ان کو, جو کیوں جانتا ہے؟ ہاں ایک صحابہ کی نہیں, وہ اپنی پر پڑی ہے نا, صحابہ کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے کوئی شک نہیں, وہ تو دوسری بات ان کے نزدیک, پہلا اپنا مسئلہ ان کو ہو گیا. جو 12 امام ہیں, 12 امام جو ہیں, 12 امام کون سے, ان کی ترتیب کیا ہے؟ سیدنا علی ہے, سیدنا حسن ہے, سیدنا حسین ہے, سیدنا زید العابدین علی السجاد جو ہے, پھر محمد الباقر, پھر جعفر الصادق, چھ ہو گئے. ساتواں کون ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا اسماعیل بن جعفر الصادق, کیونکہ ترتیب کیا ہے ان کی کہ پہلا بیٹا جو ہے ان میں سے جو سب سے بڑا بیٹا وہ امام بنے گا. اچھا ساتواں امام کون ہے ان کا؟ موسیٰ الکاظم. تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اسماعیل بن جعفر الصادق کی وفات پہلے ہو گئی, اب امام تو ختم ہو گیا, امامت کا خاتمہ جڑ سے خاتمہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ بدع کا عقیدہ ہے, اللہ کو پہلے علم نہیں تھا کہ مرنے والا ہے, مرا تو پھر پتہ چلا ہے, اس لیے اس کے جو چھوٹا بیٹا ہے اسے جو چھوٹا ہے اسے ہی ولایت ملی ہے. تو اصل مقصد اس پوری یعنی اس بدعقیدگی کا یہ ہے. اچھا سوال یہ کہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے پتہ ہے؟ سبحان اللہ, عجب بات دیکھیں ذرا. یہودیوں کے عقیدہ ہے تورات میں صفر تکوین, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جینیسز, جینیسز کہتے ہیں. اچھا اس کے جو چھٹا چیپٹر ہے کلوز نمبر 5 میں کہتے ہیں, نعوذ باللہ, سنیں ذرا, فرأى الرب انه كثر سوء الناس على الارض, رب نے دیکھا کہ لوگوں کی جو برائیں ہیں بڑھ گئی ہیں دنیا میں زمین پر, فندم الرب خلقه الانسان على الارض, تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ بالندامت ہوئی, وترکد بقلبی, اور بہت افسوس ہوا نعوذ باللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں اس انسان کو زمین سے مٹا دوں گا الی آخرہ, تو نعوذ باللہ. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ علم نہیں تھا کہ انسان کیا کرے گا جا کے, پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ندامت بھی ہوئی ہے, سبحان اللہ. تو یہ اصل جو بات ہے انہوں نے بدعقیدگی یہاں سے لی ہے. تیسری بات, کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ سنیں ذرا, کشف الغمہ لابی حسن الاربیلی, کتاب کشف الغمہ ہے, مصنف ابی حسن الاربیلی ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135, عن الرضا عن آبائه علیہم السلام, آٹھواں امام علی الرضا جو ہے, قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ یقول قال اللہ جل جلالہ, حدیث قدسی آگے ان کے نزدیک, اب انی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدونی ومن جاء منكم بشهادة ان لا اله الا الله باخلاص دخل في حصني. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, جو شخص بھی کلمہ شہادت لے کے آتا ہے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ, وہ میرے حصن میں داخل ہو گیا, میرے پروٹیکشن میں داخل ہو گیا, میرے امان میں. ومن دخل حصنی امن من عذابی, اور جو اپنے حصن میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے اس نے امان پا لی ہے, میرے عذاب سے بچ گیا ہے. دوسری روایت میں اس مسئلے کی وضاحت اور اصل حقیقت موجود ہے کہ کلمہ شہادت میں اخلاص سے مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا صرف یہی ایک راستہ ہے. عیون اخبار الرضا یہ قمی کی ہے, قمی کی وفات سن 381 ہجری میں, 381 چوتھی صدی میں, اور کشف الغمہ کا جو یہ مصنف ہے 7 ہجری میں اس کی وفات ہوئی, 645. اچھا قمی جو ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ 136 میں کہتا ہے, عن الامام الرضا, وہ امام ہے, عن ابائه عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عن جبرائیل, عن میکائیل, عن اسرافیل, عن اللوح المحفوظ, عن القلم, سند دیکھیں ذرا, قال يقول الله, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی ہو گئی, ولاية علي بن أبي طالب حصني, فمن دخل حصني أمن من عذابي. سنة علي کی ولایت جو ہے میرے حصن ہے, جو میرے حصن میں داخل ہوا میرے عذاب سے اس نے نجات پائی. یہ کتاب آٹھویں امام علی بن موسیٰ الرضا کی سیرت پر لکھی گئی ہے, اور ان کے نزدیک امام رضا کے معتبر اقوال نقل کیے گئے ہیں, یعنی اصل قول معتبر یہ ہے. اور جو 200-300 سال کے بعد جس نے الاربیلی جو کتاب لکھی ہے, وہ اصل میں اسی کی تشریح ہے کہ ولایت کلمہ شہادت ہے, وہ یہ کہنا چاہتا ہے. یہ کوئی تضاد نہیں روایات میں, جیسے میں نے پہلے کہا ہے آپ کو تضاد نظر آئے گا, تضاد نہیں ہے, یہ صرف تقیق بچنے کے لیے یہ کہتے ہیں, ورنہ یہ حقیقت دیکھیں تشریح ہے اس کی. الہ کا معنی پہلے بیان کر چکا ہوں میں کہ امام ہی ہے, جیسے بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 361 میں. اچھا ایک فائدہ کے طور پہ نوٹ کر لیں ذرا, جب الہ کی ہم بات کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ توحید کے معنی میں کلمہ گوہ کے اختلاف کی بنیادی وجہ صرف ایک لفظ ہے, جانتے کون سا ہے؟ الہ. الہ کے مفہوم میں اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے, باقی الفاظ میں اختلاف ممکن ہی نہیں ہے. لا میں اختلاف ہو سکتا ہے, الا میں, اللہ میں, تو صرف ایک ہی لفظ کی وجہ سے اختلاف ہو, لفظ کون سا ہے؟ الہ. اب ان لوگوں نے جس نے بھی اختلاف رکھا ہے اہل سنت والجماعت سے الہ کے لفظ میں اس نے اپنے جو اندر جو باطل عقیدہ ہے اس کو اس لفظ میں سے جیسے چاہ پھیر دیا اور وہی مفہوم نکال دیا. سبحان اللہ. اور یہ ہونا لازمی تھا. خوارج کے نزدیک حاکم ہے, حاکمیت, توحید حاکمی, اس میں نعرہ لگاتے ہیں نا, تو لا الہ الا اللہ کیا معنی بیان کیا؟ لا حاکم الا اللہ. وافد کے نزدیک کیا ہے سب سے اہم چیز؟ امام, ولایت. اگر وہ کہتے لا ولی الا علی تو پکڑ جاتے, بڑی مصیبت ہو جاتی, کہتے مسلمان کیسے ہیں. تو انہیں کیا کیا, الہ کا معنی بار بار کیا آ رہا ہے؟ ولایت اور امام, ولایت اور امام. سبحان اللہ. اگر ولایت نہیں تو کلمہ ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. نمبر چار, روافق عقیدہ کے بعض اصول. ارکان ایمان میں غلطی, غلط عقائد کے علاوہ, نمبر ایک, آل بیت اور اماموں میں غلو کا عقیدہ. اصول کافی جد نمبر ایک صفحہ نمبر 196 میں جعفر الصادق کہتا ہے, ما جاء به علی علیہ السلام آخذ به وما نهى عنه انتهي عنه. جو کچھ علی لے کے آئے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں, اور جس چیز منع کرتے ہوئے منع ہو جاتا ہوں. یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا, وما اتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنه. فانتم کے نزدیک جو کچھ علی لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دین ہے, جس سے منع کریں اسے رک جاتے ہیں. اچھا آگے سن, ومتعقب علیہ فی شیء من احکامہ کالمتعقب علی اللہ وعلی رسولہ. جو تعقیب کرتا ہے کسی چیز میں, صرف سوال کرتا ہے کہ کیوں ہے, تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعقیب کیا ہے. والراد علیہ فی صغیرۃ او کبیرۃ علی حد الشرک باللہ. جو رد کرتا ہے سیدنا علی کا کہ چھوٹی کسی بڑے مسئلے میں, تو وہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. خمینی کہتا ہے, جس میں پہلے بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے, یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. ربکم سے مراد کیا ہے؟ امام, الامام, مصباح الہدایہ الى الخلافۃ والولایہ, صفحہ نمبر 145. پھر حکم اسلامیہ میں صفحہ نمبر 52 میں بیان کر چکا ہوں اپنے اماموں کے تعلق سے, جو کہتے ہیں ایسا مقام محمود اور بلند درجہ ان کو ملا ہے, وہ خلافت تکوینیہ ہے جس کی ولایت کے لیے پوری کائنات یعنی اپنا سر جھکا چکی ہے, اور باقی ذرہ پورے کہیں گے سارے جو ذرے ہیں وہ سب اس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہے اور اس کو مانتی ہے. وہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہے کہ ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے جو کبھی کسی مقرب فرشتے نے حاصل نہیں کیا, نہ ہی نبی مرسل نے. اور ان سے یہ بھی ثابت ہے یعنی اماموں سے, کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص حالات ہیں جسے نہ تو کوئی مقرب فرشتے نے پہنچ سکا, نہ کوئی نبی مرسل وہاں تک پہنچ سکا. اچھا, مجلسی کی ذرا تبویب دیکھیں اپنے اماموں کے تحت, جو کئی باب بعد میں اس میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں. مجلسی بحار الانوار میں جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 194 سے 319 تک کہتے, باب انہم اعلم من الانبیاء علیہم السلام. باب باندھا ہوا ہے کہ ان کے جو امام ہیں وہ انبیاء سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. باب تفضیلہم علی الانبیاء وعلی جمیع الخلق. انبیاء اور پورے مخلوق سے امام بہتر ہیں. پھر ایک اور باب ہے, باب انہم یقدرون علی احیاء الموتى وابراء الاکمہ والابرص وجميع معجزات الانبیاء. باب باندھا ہے کہ امام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, اور بیماروں کو جو کوڑے کی بیماری ہے, ابرص پرس کی بیماری ہے, ان کو بھی شفا دے سکتے ہیں, اور سارے انبیاء کے معجزات کے مالک ہیں. ایک اور باب ہے, ان الائمۃ یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم. سب امام جانتے ہیں کہ کب موت آئے گی, اور نہیں مرتے مگر اپنی مرضی, اپنے اختیار سے. اور سب سے عجیب باب جو میں نے ذکر کیا جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 258 میں, کہ باب باندھا ہے, ان قبر امیر المؤمنین یزوره اللہ مع الملائکۃ ویزوره الانبیاء ویزوره المؤمنون. دوسرا عقیدہ, صحابہ کرام اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان صحابہ اجمعین سے جفا اور بغض و نفرت کی انتہا یعنی اور تکفیر کرنا. قرآنی کہتا ہے اصول کافی جد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 میں, کان الناس بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب ردۃ الا ثلاثہ. سارے کے سارے لوگ یعنی صحابہ جو ہیں اصحاب رد یعنی کافر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, سوائے تین کے. پھر نام لیا باز کا, ابو ذر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے. مجلس بحر الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 399 میں کہتا ہے الاخبار الدالت على كفر ابي بكر وعمر واضرابهما وثواب لعنهم والبراءه منهم اكثر من ان يذكر في هذا المجلد او في مجلد او في مجلدات شتى. نعوذ بالله. کہتا ہے کہ جو اخبار دلالت کرتی ہیں یعنی ان کی کتابوں میں, نعوذ بالله, سیدنا ابو بکر اور عمر اور ان جیسے لوگ یعنی نعوذ بالله جو صحابہ ہیں ان کے کفر پر جو دلالت کرتی ہیں اور ان کے ان پر لعنت بھیجنے کا جو ثواب ہے اور ان سے براءت کا جو ثواب ہے اتنی زیادہ ہے کہ ایک جلد یا کئی جلدوں میں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے. وفیم اور کفایت لمن اراد اللہ ہدایتہ الى صراط مستقیم, جتنا ہم نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں کئی باب باندھنے کے بعد اور کئی نعوذ باللہ تکفیر کی باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس کا اللہ ہدایت چاہتے اس کے لیے یہی کافی ہے. نعوذ باللہ. اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 اور 241 میں, 240-241 میں, کہ سیدنا الحسین بن علی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ سید عائشہ سے کہتا ہے سیدنا حسین فرماتے ہیں نعوذ باللہ, قدیما ہتکت انت وابوک حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادخلت بیت من لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربہ. کہتے ہیں پہلے سیدنا عائشہ سے مخاطب سیدنا حسین, نعوذ باللہ, واللہ سب بری ہیں, سب جھوٹی کہانی, لیکن میں نقل کر رہا ہوں, میں مجبور ہوں کیونکہ کتابوں میں یہ ہے. سید عائشہ سے سیدنا حسین مخاطب کہتے ہیں پہلے تو نے جو پردہ تھا تو نے تمہارے باپ نے اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کو ختم یعنی بے پردہ کر دیا اور ایسے لوگوں اپنے گھر میں داخل کیا جسے آپ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے, ایسے مردوں کو اپنے گھر میں داخل کیا. اور پھر دوسری بات میں کہتا ہے وقد ادخلتی انتی بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجال بغیر اذنہ, واضح نعوذ باللہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یعنی غیر محرم مردوں کو داخل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر. عجب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے صحابہ کرام پر صحابہ کرام کے سامنے گستاخی کی ہے جو دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, واللہ خود مسخر بن کر رہ گئے. وہ کیسے؟ جب صحابہ اور امہات من عنہم پر نعوذ بالله کفر کا فتویٰ لگا دیا اور سارے حدیث کا انکار کر دیا, جب صحابہ کافر تو حدیث کو حیثیت ہے, اچھا قرآن کو کوئی حیثیت ہے؟ دونوں کی نہیں ہے, نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, تو ان کے نزدیک روایت کی سند کی بھی کوئی اہمیت باقی نہ رہی, یہاں تک کہ گدھے بھی روایت کرنے لگے. روافت کے نزدیک حدیث کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں گدھے کی روایت ملاحظہ فرمائیں. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184, کتاب الحجہ, باب ما جاء عند الأئمة من سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب الحجت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلحہ ائمہ کے پاس تھا اس اسلحہ کا ذکر کرتے کرتے یہ روایت بھی آ گئی ہے, سنیں ذرا. عن امیر المؤمنین علی, راوی کون ہے؟ سیدنا علی ہیں خود. انہ قال ان اول شيء من الدواب توفیا, جانور میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور تھے ان میں سے جو سب سے پہلے وفات پہ جو مرا جانور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا عفیر نامی گدھا تھا, عفیر نامی گدھا, ٹھیک ہے. اچھا توفی ساعة قبض رسول اللہ علیہ وسلم, اچھا وفات کیسے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو گدھے کی بھی اسی وقت وفات ہوئی. وہ کیسے؟ کہتا قطع خطامہ, اپنے لگام کو اس نے توڑا, ثم مر یرکض حتی اتی بئر بنی خطمہ بقباء, دوڑتے دوڑتے ایک کنواں تھا بنی خطمہ کے قباء میں, بقباء, فرما بنفسه فیہا, گدھے نے خودکشی کر لی اب اس کنویں میں گر کر. فکانت قبرہ, تو یہ جو کنواں ہے یہ اس گدھے کی قبر بن گئی ہے, یعنی اس کو کنویں کو بند کر دیا گیا. قال ان ذلك الحمار کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سید علی روایت کرتے ہیں کہ یہ گدھا جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کی بات کی ہے. فقال بی ابی انت و امی یا رسول اللہ, بی ابی انت و امی, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, گدھا کہہ رہا ہے. ان ابی حدثنی عن ابیہ عن جدہ عن ابیہ, گدھا اپنے سند بیان کر رہے ہیں, گدھا کہتا ہے کہ میرے باپ نے, اس نے اپنے باپ سے, اس نے دادا سے, اس نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے. انہ کان مع نوح فی السفینتی, کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے, سوار تھے. فقام الیہ نوح فمسح علی کلفہ, کہ نوح علیہ السلام اٹھے اور جسم پر ہاتھ پھیرا, گدھے کے جسم پر. ثم قال, نوح علیہ السلام نے فرمایا یخرج من صلب هذا الحمار، اس گدھے کی پیٹھ میں سے ایسا گدھا نکلے گا، یرکبہ سید النبیین و خاتمہم، جس پر سوار ہوں گے سید النبیین و خاتمہم. قال عفیر، پھر عفیر نے کہا، فالحمد للہ الذی جعلنی ذلک الحمار، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ گدھا بنایا ہے. یہ کہتے ہیں اصول کافی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے. نمبر تین، تیسرا عقیدہ، تقیہ کا عقیدہ ہے. تقیہ کیا ہے؟ خود کہتے ہیں اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 175 میں، عن ابی عبداللہ انہو قال خالطوہم بالبرانیہ وخالفوہم بالجوانیہ، خالطوہم بالبرانیہ، باہر سے برانی، باہر سے ان کے ساتھ گل مل جاؤ، وخالفوہم بالجوانیہ، اور اندر سے ان کی مخالفت کرو. یہ تقیہ ہے کہ دکھاؤ کچھ، کرو کچھ اور، منہ پہ کچھ ہو اور دل کے اندر کچھ اور، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہو، ظاہر کچھ کرو اور چھپاؤ کچھ اور. اسے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ، نفاق. اور کیا ہے جھوٹ؟ یہ نفاق دل میں ہوتا ہے اور جھوٹ زبان پہ ہوتا ہے. تقیت زبان پہ لے کے آتے ہیں اپنے سے نفاق کو. روایت کرتا ہے اصول کافی میں کلینی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 217 میں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ، تسعۃ اعشار، دس میں سے نو حصے دین کے تقیہ میں ہیں. ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، اور سے کوئی دین جس کا کوئی تقیہ نہیں ہے. دس میں سے نو حصے کتنے بنتے ہیں؟ 90%. ان للہ وانا الیہ راجعون. نمبر چار، ارجاء کا عقیدہ. ایمان میں مرجیہ ہیں روافض، یہ سن لیں. اب طلاب علم آپ جانتے ہیں کہ اگر پوچھیں ایمان کی تعریف میں کیا کہتے ہیں روافض، سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کم ساتھی جانتے ہیں. مرجیہ ہیں. کلینی کہتے ہیں اصول کافی میں، بلکہ کلینی باب بند اصول کافی میں، کہتے باب ان الایمان لا یضر معه سیئہ والکفر لا ینفع معه حسنہ. واضح تعریف ہے ارجاء کی. باب باندھا ہے اصول کافی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 463 میں، کہ ایمان کے ساتھ کوئی کسی برائی کا نقصان نہیں ہوتا، یعنی کسی برائی سے ایمان کو نقصان نہیں ہوتا، اور کفر کے ساتھ کسی بھی بھلائی یا اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ابو عبداللہ سے روایت کرتا ہے الایمان لا یضر معه عمل وكذلك الکفر لا ینفع معه عمل، تو عمل کو انکار کر دیا. پانچواں عقیدہ، رجعت کا عقیدہ. اصول کافی جلد نمبر 198 میں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام قال انا قسم اللہ بین الجنت والنار لا يدخلها الداخل الا على حد قسمی، یہ پہلے گزر چکا ہے. وانا صاحب الکرات ودولۃ الدول، قال فی الحاشی، حاشی میں کہتا ہے اي الرجعات الى الدنيا، کرات سے مراد رجعات دنیا میں بار بار آتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے، رجعت کے عقیدہ کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہونا، یہ معنی ہے. مفید کہتا ہے اوائل المقالات صفحہ نمبر 51 میں رجعت کی تعریف میں، رجعت کثیر من الاموات الى الدنیا قبل یوم القیامہ. اچھا، اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ مجلسی بحار الانوار میں صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 41 میں کہتا ہے لم يبعث الله نبيا ولا رسولا الا رد جمعهم الى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن ابي طالب امير المؤمنين. اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی نبی کو بھیجا ہے اور نہ ہی رسول کو بھیجا، الا یہ کہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں، یعنی قیامت سے پہلے، اور سید علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ جنگ کریں گے، یعنی امام سید علی ہوں گے اور انبیاء کے چنڈے کے نیچے ان کے ماتحت جنگ کریں گے، سب انبیاء اور رسول سب. اچھا، امام غائب کا ظہور و ائمہ کی رجعت کیوں ہوگی؟ یہ سوال جو میں نے ان سوال میں کیا ہے. نمبر ایک، سنیں جواب ذرا. انسان سوچتا ہے کہ دین کا قیام ہوگا، بد امری ہے ختم ہوگی، تفرقہ ختم ہوگا، کوئی خیر ہوگا نا، یہی تو انسان توقع کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ہزار سے زیادہ سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی غار میں داخل ہوا، آج تک نکلا نہیں. ٹھیک ہے، امت مسائل بڑھتے گئے، چلو جب نکلے گا تب تو کوئی خیر ہوگی نہیں، یعنی کسی خیر کی منتظر تو ہے نا، آئے دیکھتے ہیں کیا کرے گا. نمبر ایک، داؤد علیہ السلام کا حکم لانا، یا داؤد علیہ السلام کا حکم لائے گا. اصول کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 329 میں کتاب الحجہ باب فی الائمہ انہم اذا ظہر امرهم حکموا بحکم داود، جب ظاہر ہوں گے تو حکم کس کا لے کے آئیں گے؟ داود علیہ الصلوۃ والسلام کا. داود کس کے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہودی بنی اسرائیل کے. اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بار بار، اچھا سنیں ذرا، ہم کہتے تو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں کہ یہودیت اور رافضیت کوئی فرق نہیں ہے، کہ رافضیت یہودیت سے نکلی ہوئی ہے اور بریلویت رافضیت سے نکلی ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن سچ میں شکڑوا لگتا ہے. اچھا لیکن حقائق ان کی اپنی کتابوں میں، ہم کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. قال جعفر، اس کی دلیل سنیں ذرا، اصول کافی میں اپنے امام کے، قال جعفر اذا قام قائم آل محمد حکم بحکم داود وسلمان وسلیمان ولا يسأل البینة، جب قائم آل محمد یعنی امام غائب جو ہے قائم ہوگا تو حکم داود علیہ السلام کے حکم سے کرے گا، عثمان علیہ السلام سے. قیل له، سوال کیا، بما تحکمون؟ قال بحکمنا وحکم داود، اللہ وحکم سے داود علیہ السلام کے حکم سے کریں گے، الى آخره. نمبر دو، دوسرا کام جو کریں گے امام غائب جب دنیا میں آئیں گے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہما کو نعوذ باللہ دوبارہ زندہ کرنا، یا دوبارہ زندہ کر کے جلائیں گے اور پھر قتل کریں گے. بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 386 میں، عن بشیر النبال عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال هل تدری اول ما يبدأ به القائم، سب سے پہلے کیا کام کرے گا قائم، سننے ذرا. قلت لا، قال يخرج هذين رطبين غضين، ان دونوں کو نکالے گا، رطبین غضین یعنی تازہ تازہ نکال کے، تازے ہوں گے. فیحرقہما، دونوں کو جلا دے گا، زندہ جلا دے گا. وذرہما فی الریح، اور ہوا میں اڑا دے گا ان کی، یعنی جو دھول ہوگی. ویکسر المسجد، اور مسجد نبوی کو بھی توڑ دے گا، یہ سب سے پہلا کام کرے گا. تیسرا کام نعوذ باللہ جو کرے گا امام غائب، سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو زندہ کرے گا اور پھر نعوذ باللہ حد قائم کرے گا. بحر انوار مجلسی جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 314 میں، 314 میں کہتا ہے، روایت پیش کر، روا عبد الرحمن القصیر عن ابی جعفر علیہ السلام اما لو قد قام قائمنا لقد ودت الیہ حمیرا حتى یجیدها الحد، جب ہمارا قائم ہم غائب قائم ہوگا تو حمیرا کہتے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو، یہ اس کی طرف جائے گا اور اسے اس پر حد قائم کرے گا، الی آخری نبی روایت ہے. چوتھا کام جو کرے گا، عجب سنیں، کعبہ اور مسجد نبوی کو توڑے گا. رجعہ حسائی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 162 میں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ جتنی بھی اقوال ہیں اماموں کی طرف، اللہ بری ہیں، سب امام بری ہیں، یہ جھوٹے اقوال ہیں لیکن ان کی کتابوں میں نقل کر رہا ہوں. کہتا قال ان القائم اذا قام رد البیت الحرام الى اساسه، کعبے کو توڑے گا، بیت الحرام کو، اور اس کے اساس جو تھی اس پہ واپس کر دے گا اسے، یعنی زمین سے ملا دے گا. ومسجد الرسول علیہ السلام الى اساسه ومسجد الکوفہ الى اساسه، یا رجع للحسائی صفحہ نمبر 162. پانچواں کام جو کرے گا امام غائب، نیا حکم، نئی کتاب اور نیا قانون لائے گا اور قتل عام کرے گا عرب کا. ابو جعفر کہتا ہے یقوم القائم بامر جدید وکتاب جدید وبقضاء جدید على العرب شديد على العرب شديد ليس شأنه إلا السيف لا يستتيب أحدا ولا يأخذ في الله لومة لائم. الغيبة للنعماني صفة نمبر 154، كتاب الغيبة النعماني كي صفة نمبر 154. تو نئے حکم لائے گا، نئے کتاب اور نئے قانون لائے گا اور قتل عام کرے گا. پانچویں پوائنٹ جو تھا، آخری پوائنٹ، خمینی کون ہے، کیا تعلیمات ہے اور انقلاب کا کیا نتیجہ ہوا. خمینی کا نام کوئی جانتا ہے؟ سید روح اللہ بن مصطفیٰ بن احمد الموسوی الخمینی، پیدائش 24 ستمبر 1902 میں ہوئی، 1902، اور وفات 3 جون 1989 میں. بعض تعلیمات خمینی کے اوپر بیان ہو چکی ہیں، اور حالات زندگی، تعلیمات اور روافض کے دین کے متعلق مزید معلومات کے لیے ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے للہ ثم للتاریخ، سید حسین موسوی نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے. اسی کتاب کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا ہے اس بندے کو. یہ کتاب یعنی اس موضوع پر بے مثال کتاب لکھی گئی ہے. یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے, یہ خمینی کے دائیں ہاتھ سمجھیں آپ. اور الحوزہ قم میں جو سب سے بڑا ان کی جو مدرسہ گاہ ہے, یہ جو جامعہ جو علم تیمی روافض کی سب سے بلند گرپائے کی ہے, تو قم میں ہوتی ہے الحوزہ, جسے حوزہ کہتے ہیں. اس بندے نے وہاں پی ایچ ڈی کے لیول تک علم حاصل کیا ہے. وہ کہتے بہت سارے ابہامات اور اشکالات ہوتے رہے, میں جاتا تھا پوچھتا تھا, مجھے جواب یہی ملتا تھا کہ میں شک کے آل بیت کے مذہب پہ امام جو ہیں کوئی بات کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے قول کو بیان کرتے ہیں, تو کہتے مجھے کچھ تسلی ہو جاتی تھی, پھر چپ ہو جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ میں ترقی ہوتی گئی, پھر ایک وقت آیا میرے زمین مجھے مرمت کی, اور میں نے چند ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حق بات کی لیکن وہ باہر نکل کے انہوں نے بات کی, قم سے باہر نکل کے عراق کو بھی چھوڑ دیا اور ایران سے باہر یوروپ میں جا کے انہوں نے یعنی اسائلم دیا, وہاں پہ گئے اور وہاں سے انہوں نے پھر مخالفت کی ہے. میں نے اپنی جگہ پہ رہ کر صرف حق بات کرنا چاہا, اور یہ کتاب لکھی ہے, بڑی پیاری کتاب ہے. وقت نہیں ہے, وقت کافی ہو چکا ہے, اس میں سے کچھ بتاؤں میں آپ کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کے لیے یہ کتاب روافق کی دعوت کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. دور حاضر میں سے سب سے بڑے علماء ان کے سمجھے جاتے ہیں, اور حقائق اس کتاب میں حیران کن حقائق ہیں, اور ان کے اپنے اماموں کے اقوال سے اور براہ راست اپنے یعنی جو اپنے جو اشکالات تھے اس کے جب سوال کے جواب نہ ملے تو یہ بندہ جو حق کی طرف واپس پلٹا ہے. میں روافض یعنی کہتا ہوں کہ دیکھ لیں, یہ وہ بندہ ہے جس نے صرف زبانی کلام یہ روافض کے دین کو نہیں سمجھا یا نہیں سنا اپنے کانوں سے, بلکہ خود کبار علماء میں سے جب حق نظر آیا اور بہت سارے اشکالات اور ابہامات, بلکہ اس کتاب میں یہ بندہ ثابت کرتے کہ تک کتاب کو پورا نام للہ ثم للتاریخ کشف الاسرار وتبرئة الائمة الاطہار, بعض رازوں کو کشف کیا ہے اور جو امام اطہار ہیں ان کی برات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں ہمارے امام ان سے بری ہیں. اماموں کو صرف نقل کرتے ہیں لوگ, اور پھر اس میں جو خمینی کا قصہ بندہ بیان کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں ہم گئے اور ایک گھر میں یعنی ہمیں ہماری مہمان نوازی کی گئی ہے, اس گھر میں چار پانچ سے چھوٹی سی بچی تھی, خوبصورت بچی, جب ہم وہاں پہ رہے تو رات کو کھانے کے بعد تو خمینی نے کہا کہ وہ بچی مجھے پیش کی جائے. اس باپ نے خوش ہو کر اپنی بچی کو پیش کیا, کہتے ہیں واللہ اپنے کانوں سے اس بچی کو رونے کی آواز میں سنتا رہا اور خمینی متا کرتا رہا اس بچی سے کہ سر مجھے نیند نہیں آئی, کہتا ہے. اور اس کتاب میں سب درج ہے, یہ اس بندے کی گواہی ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو قتل کر دیا گیا ہے, رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. آخر میں خمینی انقلاب کا کیا نتیجہ نکلا آج ہم دیکھتے ہیں. ایران اسلامی جمہوریہ کی زبانی سنتے ہیں حقائق کی نظر میں. تہران جو ہے کیپٹل ہے ایران کا, ہم سب جانتے ہیں, اور دنیا کا واحد کیپٹل ہے جس میں ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے. آپ کو امریکہ میں آئے گی نظر, انگلینڈ میں, دنیا کے ہر کونے میں نظر آئے گی. دنیا کا واحد جگہ ہے کیپٹل ہے جہاں پر ایک سنی مسجد نہیں ہے. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں سنت, وہ اپنے سفارت خانوں میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے سنا وہ اس کو بھی انہوں نے جمعہ کی نماز خاص طور پہ یعنی وہاں پہ پڑھتے ہیں, سنا کہ وہ بھی بند کر دیا گیا ہے, اللہ اعلم. تہران میں, صرف تہران شہر میں 12 ملین جو ہیں لیٹسٹ مردم شماری جو 2012 میں غالباً ہوئی یا 14 میں, بھول رہا ہوں میں, 12 ملین ہیں جو جی آبادی, جو تہران کی آبادی 12 ملین کی ہے. 2 ملین سنی ایرانی وہاں پہ رہتے ہیں جن کی کوئی مسجد نہیں ہے, جبکہ آپ کو سینکڑوں چرچ نظر آئیں گے. اچھا 30% کرسچن جو ہے 1% ہے ایران میں, کرسچن 1% ہے, مسلمان ٹوٹل ایران میں 30% ہیں اور کرسچن 1% ہے, 1% ہے. لیکن ان کی جو چرچ ہے 600 چرچ ہے کرسچن کے, اور ایران یعنی دنیا کی ان واحد یعنی قلیل ملکوں میں سے ہے جو ان چرچوں کی یعنی مینٹیننس کے لیے اور حفاظت کے لیے 5 بلین ایرانی ریال جو ہے مقرر کر رکھا ہے سالانہ. یہودیوں کا سب سے زیادہ مجمع جو ہے ایران میں ہمیں ملتا ہے، تقریباً 11 سے 25 ہزار کے بیچ میں یہودی رہتے ہیں، اور جن کو یعنی حکومت نے یعنی خاص وہ خیال رکھا ہوا ہے، اور ان کے خاص عبادت گاہیں بھی موجود ہیں یہودیوں کی. مجوسی جو ہیں آگ کے پجاری ایران میں 22 ہزار تعداد ہے تقریباً ان کی، اور اس مذہب کو رسمی طور پہ ان کی پارلیمنٹ میں معترف یعنی اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ مذہب بھی اہل سنت نہیں، ان کا کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں آگ کے پجاروں کو بھی خاص اہتمام ہے. پارلیمنٹ میں، ایران کی پارلیمنٹ میں 9 یہودی ہیں، 4 مجوسی ہیں، لیکن ایک بھی سنی نہیں ہے. اور اجازت میں سنی کو پارلیمنٹ تک پہنچی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. بہرحال تو جو حقیقت سب کے سامنے ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کی وجہ سے جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے کئی مسلمان ملکوں میں، اس بدامنی کی آگ کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، جیسا کہ اب کسی سے مخفی نہیں رہا. ان کا میڈیا نے واضح طور پہ کہا ہے. جزیرہ چینل دیکھ لیں جو قطر سے دوحہ سے چلتا ہے، اور اس نے واضح قطر کی اس میں جو امیر ہے اس کا یعنی اعلان قرضاوی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کا اعتراف کیا ہے، اور امیر قطر کا شکریہ اس نے ادا کیا ہے کہ کئی مسلمان ملک میں جو بدامنی ہے جو پھیلی ہے، اس بدامنی کے پیچھے، اس بدامنی کی آگ کے پیچھے قطر اور ایران کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، ان کے شر سے اور جو بھی دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.